بہت زیادہ بدمنی اور دہشت گردی کا سبب بن رہی ہیں. ان ملائم کی ناکامی اور رسوائی کے لیے باعوذ بلند سرو. سنان اہل بیت عزاداری کے سلسلے میں بھی انتہائی رکاوٹیں ایجاد کرنے اور سلسلے کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہے تھے. عزاداری اور عزادارہ نے مظلوم کی حفظ و سلامتی کے لیے بآواز بلند تعجیل ظہور حضرت قائل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. صلوات. مرزائی میں عرض ہے کہ باپ کے شہداء کربلا تمام عزاداران آل محمد کی حفاظت فرمائے. عزاداری سید و شہداء کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. جو حضرات اس سلسلے میں زندگیاں وقف کر کے اس دنیا سے روانہ ہوئے رب العزت ان سب کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے, اور جو اپنی توانائیاں اور خدمات اس سلسلے میں وقف کیے ہوئے ہیں رب العزت ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور خالق منان ان کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے۔ رب العزت ہم سب کو عزاداران سید الشہداء میں سے ہونے کی توفیق بخشے، ہماری جو کمزوریاں کوتاہیاں اس سلسلے میں ہیں ان سے درگزر فرمائے، اور ہمیں اپنی اصلاح میں زیادہ سے زیادہ اپنی توفیق نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو سے بھی بہتر عزادار بننے کی توفیق بخشے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو منتظرین حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام شمار فرمائے، ان کے غلاموں اور ان کے تابع داروں میں سے ہونے کا شرف نصیب فرمائے۔ خداوند منان ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے چہرہ نورانی کے زائرین میں سے شمار فرمائے، آپ کی حکومت عدل کا جلد قیام فرمائے، اور اس زمین کو ظلم و جور اور فسق و فجور سے جلد از جلد پاک فرمائے۔ تمام وہ مجاہدین جو اللہ کی زمین پر اپنے مولا کی آمد کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں، جہاں جہاں ہیں، رب العزت ان سب کی خدمات کو قبول اور منظور فرمائے، اور ہمیں بھی ان میں سے ہونے کی توفیق بخشے۔ اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات، اور رب ایمان حسب معمول قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 تلاوت کی، جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک امت اس قسم کی ہمیشہ موجود رہے جو خیر کی طرف دعوت دے، معروف کا امر کرے، منکر سے روکے، اور جو ان فرائض کو انجام دیں گے اولئک هم المفلحون، وہی یقیناً کامیابی پانے والوں میں سے ہوں گے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا اسی آیت کریمہ کے مصداق کو واضح کرتے ہوئے، یا دوسرے الفاظ میں اس کی عملی تفسیر کو روشن کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اے علی، آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیابی پانے والوں میں سے ہوں گے۔ جب ہم اس آیت اور اس حدیث کو ملا کر سوچیں اور نتیجے تک پہنچیں تو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ علی اور علی کے شیعہ ہی وہ امت ہیں، وہ گروہ ہیں، وہ جماعت ہیں جنہوں نے ان تین ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے اور اس کا بہترین نتیجہ حاصل کرنا ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے جن کو مفلحون کہا ہے، رسول اکرم نے انہیں فائزون کہا ہے، اور میں کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوا ہوں کہ قرآن بھی رسول کے خلاف نہیں بولتا اور رسول کبھی قرآن کے خلاف نہیں بولتے۔ رسول کا فرمان اور رسول کا عمل، آپ کا قول و فعل، دوسرے الفاظ میں بولتا ہوا قرآن ہوتا ہے۔ یہ لفظ قرآن ناطق جو عام طور پر آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ رسول اکرم بھی قرآن ناطق ہیں اور آپ کی آل طاہرین بھی قرآن ناطق ہیں، اس کے مفہوم کو بھی اگر تھوڑا سا ذہن میں لیا جائے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن ناطق اس کو کہتے ہیں جو قرآن بولے، بلکہ قرآن ناطق اس کو کہتے ہیں جو خود بولتا ہوا قرآن ہو۔ قرآن بولنے کے لیے تو کوئی حافظ بھی قرآن بول سکتا ہے، کوئی مفسر بھی قرآن بول سکتا ہے، کوئی ناظرہ پڑھنے والا بھی قرآن بول سکتا ہے. آج کل تو ماشاءاللہ مشینریاں بھی قرآن بولنے لگ گئی ہیں، ٹیپ ریکارڈیں بھی قرآن بول رہی ہیں، اب تو سیٹلائٹ سے بھی قرآن بولنا ہمیں سنائی دے رہا ہے. اور اللہ جانے بیت اللہ کے جوار میں بولنے والے قرآن عرصہ دراز سے قرآن بول رہے ہیں، لیکن ان کا قرآن بولنا امت مسلمہ کو کتنی فلاح بخشنے کا باعث بنا ہے اور کس قدر ان کی کامیابیوں کا ضامن بنا ہے، اس کا تو میں جائزہ نہیں لے سکتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو آج امت مسلمہ اس طرح مغلوب نہ ہوتی جس طرح کہ ہمیں دکھائی دے رہی ہوئی ہے. اور یہ ساری مشکل گویا اس میں ہے کہ قرآن بولنے والے تو موجود ہیں لیکن بولتے ہوئے قرآنوں کو ماننے والے تھوڑے موجود ہیں. تو اس لیے میرے عزیزان من، جب ہم اس آیت الہی کو اور اس حدیث نبوی کو ملا کر پڑھیں اور نتیجہ نکالیں تو یہ نتیجہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کہ شیعہ علی ہی وہ امت ہے جو دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرتے ہیں، اور اسی لیے یہ علی کے شیعہ ہی قرآن کی زبان میں مفلحون ہیں اور نبی کی زبان میں فائزون ہیں. باواز بلند صلوات. اور اس لیے آپ سب حضرات اس نقطے کی طرف متوجہ رہیں کہ اللہ نے قرآن میں بھی جس طرح علی کے فضائل پڑھے ہیں اسی طرح علی کے شیعہ کے بھی فضائل پڑھے ہیں. رسول اکرم بھی جس طرح اپنی زبان وحی سے علی کی فضیلت کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا ہے، اسی طرح آپ نے علی کے شیعہ کی فضیلت کو بھی بیان کیا ہے. اور اگر آپ مولا علی کے فضائل کے حوالے سے پاک پیغمبر کی سیرت طیبہ آپ کی ابتدا سے لے کے انتہا تک کو سرسری نظر سے بھی دیکھیں تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ رسول اکرم نے اپنی پوری زندگی اپنے آپ کو قصیدہ خان علی بنا کے پیش کیا. مدہ سرائے علی ہے رسول، اور ویسا نظر آتا ہے کہ رسول کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ میرے رسول دنیا کو یہ تو نے سمجھا کے آنا ہے اور یہ بتلا کے آنا ہے کہ علی کون ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم فقط ایک انداز سے نہیں، متعدد قسم کے انداز سے مختلف قسم کی روشوں کو اختیار کر کے مولا علی کی تعریف اور مولا علی کے تعارف میں مصروف رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں رسول اکرم کی خدمت میں کوئی معتقد، کوئی مرید، کوئی عقیدت مند، اور وہ تو اس زمانے میں صحابی ہی ہوتے تھے جو پاک پیغمبر کی عقیدت کا اظہار رسول اکرم کے اپنے سامنے آپ کے دور میں کیا کرتے تھے، ایک صحابی کریم لایا ہے ایک بھونا ہوا گوشت پرندے کا پاک پیغمبر کی خدمت میں تاکہ رسول اکرم تناول فرمائیں اور عقیدت مند کو خوشی حاصل ہو اور مسرت حاصل ہو. اور واضح ہے کہ عقیدت مند بڑے خوش ہوتے ہیں جب ان کا مرکز عقیدت ان کی پیش کردہ غذا کو تناول فرمائے. اللہ آپ کو بھی ایسا عقیدت مند بننے کی توفیق عطا فرمائے. باواز بلند صلوات. اور الحمدللہ کوئی شکوا نہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے، یقیناً جو علی والے ہوتے ہیں ان کو اپنے مراکز عقیدت سے یہ محبت ہوتی ہے، اور تقریباً سارے حضرات اس سے آگاہ ہیں کہ جتنا آپ اپنے مراکز عقیدت سے اظہار عقیدت کرتے ہیں کائنات چل اظہار عقیدت ہی کا ایک وسیلہ ہے. جو عقیدت آپ کو اللہ نے محمد و اہل بیت محمد، کربلا اور شہدائے کربلا سے نصیب فرمائی ہے، آپ کا یہ سارا سلسلہ اعضاء سارا سال جاری رہتا ہے اور محرم اور سفر میں عاشور اور چہلم میں اس کو شباب حاصل ہوتا ہے اور یہ اپنے اوج پر ہوتا ہے. یہ سب کچھ اظہار عقیدت ہے شیعہ کا اپنے مولا علی سے, مومنوں کا اپنے پیشوان برحق سے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں خداوند عالم آپ کو اس اظہار عقیدت میں مزید استحکام, ترقی اور بلندیاں نصیب فرمائے. کر رہا تھا کہ پاک پیغمبر حضرت جناب سید الانبیاء والمرسلین کی خدمت میں پیش کیا گیا ایک پرندے کا بھونا ہوا گوشت. حدیث طیر ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کو فقط اہل تشیع نے نہیں بلکہ تمام محدثین اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے اور مشہور حدیث ہے, اس میں کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. لیکن بہرحال عرض کرنا ہے کہ رسول اکرم کس انداز سے مدہ سرائے علی ثابت ہوئے اور کیوں کر وہ قصیدہ خان حیدر کرار قرار پائے. کہ آیا ہے بھونا ہوا پرندے کا گوشت, عقیدت مند نے پیش کیا ہے, یا رسول اللہ جب پیش کیا ہے تو آپ ماشاءاللہ تناول فرمائیے, دیا ہی اس نے اس مقصد کے لیے ہے. لیکن رسول اکرم بجائے اس کے کہ جلدی سے اس گوشت کو تناول فرمائے, اپنے دست دعا بلند کر دیتے ہیں اور بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں, اے اللہ بھیج اس کو جو احب الناس الیک ہے, پوری کائنات انسانی میں سے تجھے جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو بھیج تاکہ وہ آ کر میرے ساتھ اس گوشت کے کھانے میں شامل ہو جائے. توجہ ہو گئی آپ کی؟ احب الناس الیک, جو تجھے پوری کائنات انسانی میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے. اور آپ جانتے ہیں اللہ کسی ایسے ویسے سے محبت نہیں رکھتا. اللہ قرآن میں جگہ جگہ بتاتا ہے میں کس سے محبت رکھتا ہوں, ان اللہ یحب الصابرین, اللہ صابرین سے محبت رکھتا ہے, اللہ ان کمال والوں سے محبت رکھتا ہے, اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے. یعنی کسی نہ کسی کمال کو بیان کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں اس کمال کی بنیاد پر اس صاحب کمال سے محبت رکھتا ہوں. اور جب اللہ کا رسول کہے گا کہ احب الناس الیک, اس کو بھیج جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید نے جس جس کمال کو اللہ کی محبت کی بنیاد بتایا ہے, یہ ہستی جو آئے گی وہ ہر کمال میں ذرا تھوڑا سا ہمیں قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے کا انداز بھی آنا چاہیے اور اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے. میں بس فقط اشارہ ہی کر سکتا ہوں, جب کبھی آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کا موقع ملے تو یقیناً ہر ایک دو صفحے کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی آیت ایسی مل جائے گی جس میں یہ ذکر آئے گا کہ اللہ کس سے محبت رکھتا ہے, اللہ کن سے محبت رکھتا ہے, اللہ کن سے محبت رکھتا ہے, اللہ کس طرح صابروں سے محبت رکھتا ہے, اللہ کس طرح سخیوں سے محبت رکھتا ہے, اللہ کس طرح باحیا لوگوں سے محبت رکھتا ہے, اللہ کس طرح غیرت مند لوگوں سے محبت رکھتا ہے, اللہ کس طرح شجاع اور بہادر لوگوں سے محبت رکھتا ہے. محبت کے تذکرے آتے رہیں گے اور آپ کے ذہن میں انشاءاللہ میری یہ گفتگو اس نقطے کو ابھارتی رہے گی کہ جس سے اللہ محبت رکھتا ہے ان سب کا سردار علی ہے. باواز بلند صلوات. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یا رسول اللہ خوب آپ یہ انداز بھی تو اپنا سکتے ہیں کہ جس کو آپ اپنے اس کھانے میں شامل کرنا چاہتے ہیں اس کو بلا لیجئے, اس کو خود ہی بلا لیجئے. آپ کے پاس آخر بلانے والے لوگ تو موجود ہیں, کسی اپنے مخلص کو کہہ دیجئے کہ فلاں کو بلا لاؤ. اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے جتنے بیٹھے تھے ان میں وہ نہ تھا. جتنے بھی رسول اکرم کی خدمت میں مخلصین، معتقدین، محبین، تابعدار، غلام، جس بھی لفظ سے آپ تعبیر کریں، جتنے بھی بیٹھے تھے، میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی ان میں مخلص نہ بیٹھا ہوگا، جتنے بھی مخلص بیٹھے تھے سارے ہی مخلص ہوں گے، سارے ہی عقیدت مند ہوں گے، سارے ہی ایک دوسرے سے گراف میں بلند ہوں گے، لیکن وہ نہ تھا جس کو رسول بلانا چاہتے تھے. تو یا رسول اللہ، آپ کسی کو کہہ دیجئے کہ فلاں کو بلا لاؤ. لیکن رسول اکرم کیا انداز اپناتے ہیں، نہ خود اس کا نام لیتے ہیں، نہ کسی اپنے قاصد کو بھیجتے ہیں، نہ اپنے کسی نمائندے کو روانہ کرتے ہیں، ڈائریکٹلی بات اللہ سے شروع کر دیتے ہیں. کس سے کہنے لگ جاتے ہیں؟ اللہم، اے اللہ تو بھیج. اب کون بھیجے گا؟ کون بھیجے گا؟ اللہ بھیجے گا. یا رسول اللہ، آپ خود بھی بلا سکتے ہیں، لیکن رسول جانتے ہیں میرا بلانا اور ہے، اس کا بھیجنا اور ہے. میرا بلانا، بے شک میرا بلانا ہے، ہم مانتے ہیں کہ رسول اکرم بھی بلائیں تو ان کے بلاوے میں کوئی کمزوری، کوئی کمی، کوئی کجی، کسی قسم کی کوئی شک و شبو کی گنجائش نہیں ہے. لیکن آخر لوگ تھے نا، ایسے لوگ رسول کے زمانے میں موجود رہتے تھے کہ جو رسول اکرم کے اقدامات میں بھی شک و شبو کرتے تھے. اس روایت کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے. ایک روایت میں یہ جملہ بھی موجود ہے کہ اس وقت رسول اکرم اپنے گھر میں تھے اور گھر میں بیٹھ کر دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ اس کو بھیج کہ جو احب الناس الیک ہے، جو ساری کائنات میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اب آپ کا ایک خادم، آپ کا ایک خدمت گزار جس کا نام انس ابن مالک بیان کیا گیا ہے، مشہور ہے، ساری امت مسلمہ تسلیم کرتی ہے کہ حضرت انس رسول اکرم کے خدام اور غلامان اور خادمین میں سے تھے. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں دروازے پر تھا، رسول اکرم کی دعا میں نے سنی. میں دروازے پر تھا، پاک پیغمبر کی دعا میں نے سنی کہ رسول دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس کو بھیج جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اور میں اب یہ سوچنے لگا، رسول اکرم نے دعا مانگی ہے، قبول تو ضرور ہوگی، اللہ کرے کوئی میرا آ جائے. ویسے آپ بھی ہوتے تو شاید آپ کبھی جی مانگتا کہ کوئی اپنا آ جائے، اس لیے کہ اپنے بڑے پیارے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ اپنا کون ہے، مسئلہ تو یہی ہے اصل. اپنے مقام پر کوئی رشتے کی بنیاد پر اپنا بناتا ہے، کوئی ایمان کی بنیاد پر اپنا بناتا ہے، کوئی نسبی رشتے کی بنیاد پر کسی کو اپنا سمجھتا ہے، کوئی سببی رشتے کی بنیاد پر کسی کو اپنا سمجھتا ہے، کوئی ایمانی رشتے کی بنیاد پر کسی کو اپنا سمجھتا ہے. یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ کا اپنا کون ہوتا ہے. باواز بلند صلوات. بہرحال وہ فرما رہے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کوئی اپنا آ جائے. ہوا کیا، کیوں ہی رسول اکرم کی دعا ختم ہوئی، چند لمحات نہ گزرے تھے کہ دروازے پہ دف الباب ہوا. میں گیا تو آگے علی تھے، توجہ رہے. میں پہنچا دروازے پر تو کون آئے ہوئے تھے؟ علی آئے ہوئے تھے. کس نے بھیجا تھا؟ علی کو کس نے بھیجا؟ جی وہی سے رابطہ کرتا ہے، تو کیا علی پہ وحی کی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا علی پہ وحی کی؟ نہ، وحی تو رسول اکرم سے مختص ہے، وحی تو نبیوں کا خاصہ ہے، توجہ ہے؟ اور ہم بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہتے ہیں ان لوگوں کا مکتب اہل بیت سے اور مذہب تشیع سے کوئی رابطہ نہیں ہے، جو اس قسم کے خیالات کو پیش کرتے ہیں کہ جبریل آیا اور اسے پتا نہ تھا کہ میں کس کو وحی دوں. جبریل بیچارہ بھول رہا تھا میں محمد کون ہے، علی کون ہے، مجھے تو پتہ نہیں چل رہا ان میں سے محمد کون ہے. اگر آپ پریشان نہیں ہوتے ایک شلوار پڑھ لیں. کیا آپ کی مذہبی سوچ اور آپ کا ایمانی علم اور جتنا بھی آپ نے محمد و آل محمد کی تعلیمات سے فیض پایا ہے کہ زندگی بھر آپ نے تعلیمات آل محمد کی مجالس کو اٹینڈ کیا ہے اور بڑے بڑے ترجماؤں نے مکتب اہل بیت آپ نے سنے اور ان سے علوم کا فیض پایا، کیا آپ کا ذہن حضرت جبرائیل امین روح الامین کے بارے میں جو وحی کا امین ہے اور جو حضرت آدم حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وحی پہنچاتا رہا ہے، آپ کا حضرت جبرائیل کے متعلق کوئی امکان ہے کہ جبرائیل بیچارہ نہ سمجھ سکے کہ مجھے بھیجنے والے نے کس کی طرف بھیجا ہے؟ اللہ کیا خیال ہے آپ کا؟ اپنی فکروں کا خود جائزہ لیجئے، اپنے ایمانوں کا خود امتحان کیجئے کہ کیا جبرائیل امین پہچاننے میں خطا کر سکتا ہے؟ جیسے جبریل کا پہلا رابطہ ہو رہا ہے محمد و علی کے ساتھ، ذرا سوچئے کیا جبریل امین کا ان انوار مقدس کے ساتھ پہلا رابطہ ہے؟ ادھر تو کہتے ہو کہ جبریل کا استاد علی ہے، ادھر سے ان احادیث کو خود بیان کرتے ہو کہ معصوم فرماتے ہیں سبحنا فسبحت الملائکہ، قدسنا فقدست الملائکہ، ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے ہماری تسبیح سن کے تسبیح سیکھی، ہم نے تقدیس الہی کی تو ہمیں دیکھ کر ملائکہ کو تقدیس کی سمجھ آئی، اول ما خلق اللہ نوری. میں آپ کو کل بھی بیان کر رہا تھا کہ تکلم بکلمت فخلق منها نورا وتكلم بكلمه فخلق منها روحا فمسج النور بالروح فخلق منه محمدا مکتب اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی حضرت جبرائیل امین کے متعلق یہ ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرے اور اس قسم کی اشتباہات کی باتیں کرے کہ جبریل کو کیا پتا کہ آگے کون ہے، تو نہیں جانتا. جبریل جبریل ہے، جبریل وحی کا امین ہے. تو جبریل وحی کا امین ہے اور اللہ کے پاس اگر وحی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے تو علی کو کیسے بھیجا؟ علی تو نبی نہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ وحی نبوت کا خاصہ ہے یا نہیں؟ نبی کی پہچان وحی ہے یا نہیں؟ تو جب وحی نبوت کے ساتھ مختص ہے اور علی کے متعلق ہمارا پختہ ایمان ہے کہ علی نبی نہیں ہے اور پاک پیغمبر کا واضح اعلان ہے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا
انہ لا نبی بعدی، اے
اگر وہ بھی تو تھے جن کے پاس ٹکڑا بھی نہ ہو، لیکن یاد رکھو ابو ذر بننے کے لیے پیسے کی اتنی ضرورت نہیں جتنے ایمان اور کردار کی ضرورت ہے۔ اور مجانے سے فکر اہل بیت پیسہ تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہے، ایمان اور کردار سکھانے کے لیے ہے۔ اگر کوئی مجلسوں میں بھی پیسے لینے کے لیے آتا ہے تو کام میں بھی پیسے لینے کے لیے جاتا ہے، کم نوکری بھی کرتا ہے تو پیسے کے لیے، مسجد بھی آتا ہے تو پیسے کے لیے، تو معلوم ہوا اس کے نزدیک مسجد اور دکان میں کوئی فرق نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مسجد سے میرے رزق کا وسیلہ نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مسجد تیری مشکل کشا نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مسجد سے تجھے بیماری کی شفا نہیں ملتی، میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مسجد سے میری کوئی دنیا بھی مشکل حل نہیں ہوتی۔ نہیں، مسجد وسیلہ مشکل کشائی ہے۔ مجلسوں کا آغاز بھی دعاؤں سے کرتے ہیں، شروعات کے فائدے آپ کی مشکلات کو اللہ سے پورا کرنے کی دعا مانتا ہوں اور ہمیشہ اس پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ مجلسوں کا اس سے زیادہ ایک بڑا مقصد ہے، اور وہ کہیں حاصل نہیں ہوتا، دکانوں پہ حاصل نہیں ہوتا، ملوں میں حاصل نہیں ہوتا، پریسیڈنٹ بھی بن جائے تو حاصل نہیں ہوتا، وزیر اعظم بھی بن جائے حاصل نہیں ہوتا، جو چیز اس مجلس میں حاصل ہوتی ہے اور وہ ہے علم و حکمت مدینہ تو علم۔ میرا علم چاہیے اسے دروازے کی گدا گری کرنا ہوگی۔ آپ میں سے جو جو اس دروازے کا گدا گر ہے ان سلام کو ہے، آپ نے تو کئی خرب دولت کے مالک بیٹھے ہوں گے، میں نے انہیں گدا گر کہہ دیا، بڑے بڑے امیر اور دولت مند بیٹھے ہوں گے اور میں نے انہیں گدا گر کہہ دیا۔ ان سے پوچھتا ہوں کیا اس گداگری میں فخر ہے؟ جس جس کو اس گداگری میں فخر ہے، جتنا فخر ہے اتنا بلند نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جسے میرا علم چاہیے وہ اس دروازے کا گدا کر بنے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی نقطۂ علمی مدینۃ العلم میں ہو اور دروازہ نہ بتا سکے؟ جی کیا یہ ممکن ہے کہ رسول دروازہ کہے، پوچھنے والا دروازے کے پاس جائے
تو دروازہ کہے اسے تو پتہ ہی نہیں،
کہنے والا کہہ سکتا ہے تو دروازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ دروازہ کوئی لکڑی کا، سندر کا، بھاپ کا، المونیم کا، یہ وہ دروازہ تو نہیں، یہ تو ہے ہی علم کا دروازہ، یہ تو ہے ہی علم کا دروازہ۔ بس کیسے علم کا دروازہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو پتا ہی نہیں ہے؟ بلکہ علم کا دروازہ جب ممبر پہ بیٹھے گا اللہ علام کہے گا سنوری سنوری سپنا ہم سب سے بھوری انی اعلم طبقۃ السماوات من طبقۃ الارض۔ کیا ثابت ہوا رسول کا کتنے فیصد علم کا وارث ہے علی؟ سوچ لو 100% علم کا وارث ہو تو دروازہ ہے، اور ضرورت نہیں ہے رسول اکرم کو کہ کچھ واپس لے جائے۔ کیوں واپس لے جائے؟ آیا تو اسی لیے تھا، بتائیں گے اتنا جتنا کسی کا ذرا برداشت کرے گا۔ بتائیں گے اتنا جتنا کسی کا رسول بھی بتاتے تھے. لیکن بات یہ ہے نا کہ جب بتاتے تھے تو درد کو دیکھ کے بتاتے تھے. کسی کا کپ جتنا ہے, کسی کا گلاب جتنا ہے, کسی کا جب جتنا ہے, کسی کا کپ جتنا ہے, درد کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کے پاس مختلف جانے ضرور ہیں اور ہر چیز کے درد کی اپنی اپنی وسعت ہے. کسی کا کپ جتنا ہے تو رسول کپ جتنا دے رہے, کسی کا گلاب جتنا ہے تو رسول گلاب جتنا دیں گے, کسی کا جگ جتنا ہے تو رسول جگ جتنا دیں گے. کیوں؟ اگر میرے پاس بڑا ہوا جگ ہو دودھ کا اور لینے والے کے پاس ہو ایک کپ ہو تو میں کتنا ڈالوں؟ اب مجھے میری ذمہ داری مجھے بتائے گا کہ میں اس کپ والے درخت کے پاس جس کے پاس کپ جتنا درخت ہے اس میں پورا جگ ڈال سکتا ہوں؟ اگر ڈالوں فکروں کا بھی امتحان لے رہا ہوں. بابا دودھ کی تقسیم اور ہے, دنیا کے ہر شہر کی تقسیم اور ہے, علم کی تقسیم اور ہے. یہ عالم اپنے علم میں سے ایک جگ جتنا علم نکالے گا ہر ایک کا جگ بھی پور ہو جائے گا, اس کے جگ میں کمی بھی نہیں آئے گی. اب سمجھ آیا کہ علم کی شان کیا ہے؟ اب سمجھ آیا کہ علم کی ویلیو کیا ہے؟ علم کی حیثیت کیا ہے؟ کیوں علی حیدر کلام فخر سے فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار دینا لنا علم وللاعداء مالو. ہم اللہ کی تقسیم پر بہت راضی ہیں کہ اس نے ہماری قسمت میں علم رکھا ہے, ہمارے دشمنوں کی قسمت میں مال رکھا ہے, وہ مال کے پیچھے دوڑتے ہیں. دشمنوں کی قسمت میں مان رکھا پہ دلیل دیتے ہیں فَإِنَّ الْعِلْمَ إِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْمَالَ بَاقِ اللَّهُ يَزَالُ. مال ایک کی گھٹیا چیز ہے, بہت جلد فنا ہو جاتا ہے, ان کو وہ بقا حاصل ہے. مجلس میں ایک تبرم تقسیم ہوتا ہے مجلس سے پہلے مجلس کے بعد جو ڈبوں میں شاپروں میں پلیٹوں میں رکھ کے تقسیم کیا جاتا ہے, ایک وہ تبرم ہوتا ہے. اور ایک تبرم ہے جو اس ممبر سے تقسیم ہوتا ہے. آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے؟ جس کو ممبر, جس کو ممبر والا چاہیے وہ بابا سے بلند والا.
قیمت
ڈالیے, 10 لاکھ کافی نہیں, 30 لاکھ, 30 لاکھ, 1 لاکھ.
کتنا کم عقل ہے وہ جو اس کی قیمت ایک لاکھ سمجھتا ہے. حقیقت یہ ہے علی کے علم کا ایک قطرہ کائنات کے سارے خزانوں میں
پانی. یہ سودے کی جگہ ہی نہیں ہے, یہ منڈی میں مال ہی نہیں ہے, یہ مارکیٹ کی چیز ہی نہیں ہے. سادہ ہے وہ جو اس کو مارکیٹ میں لاتے ہیں.
اگر سمجھ گئے تو بابا کے برن سر عزیز من علی مدینۃ العلم وعلیم بابہا کسی کا خان ہے محمد مصطفیٰ علی مصطفیٰ.
کہہ رہا ہے یا اللہ بھیج اس کو جو حق نہ دے لے پھر
اللہ بھیج رہا ہے.
میں کہہ رہا تھا کہ وحی کے بغیر بھی اور کوئی طریقہ ہے جس کے ساتھ اللہ بھیج دے.
ہاں کیسے؟ اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں کو قرآن کہتا ہے کہا تھا کہ موسیٰ جیسے پیارے بیٹے کو تابوت یعنی صندوق میں رکھ کر دریا کے لہروں میں ہوائے, اور ہم ضمانت دیتے ہیں اس بات کی کہ یہ پیارا بیگا تیری گود میں واپس آئے. قرآن کہتا ہے کہ پہلا اللہ نے ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی اور اسے کہا کہ اس بچے کو تابوت میں رکھو اور اس کو سنگم دریا میں ڈال دو, ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں کہ ہم اس کو واپس لائیں گے.
اگر ہم اس کو نہ کہتے اور اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے
تو وہ کبھی بھی اپنے موسیٰ جیسے محبوب بیٹے کو دریاؤں کے حوالے نہ کرتے. اسے اطمینان ہو گیا, اس نے حوالے کر دیا اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. حضرت موسیٰ کی ماں نبی تھی, حضرت موسیٰ کی ماں رسول تھی, کیا اس پہ وہ نبی وہ وحی ہوئی جو نبوت پہ ہوتی ہے, کیا اس پہ وہ وحی ہوئی جو رسالت پہ ہوتی ہے؟ تو معلوم ہوا نہیں. ایک اور بھی چیز ہے جو نبوت والی وحی سے علیحدہ علیحدہ ہے, وہ ایک اور قسم کی وحی ہے جو اللہ ان پہ کرتا ہے جو اس کے خاص و خاص بندے ہوتے ہیں, نہ نبی ہوتے ہیں نہ رسول. وہ نہ نبی ہوتے ہیں نہ رسول, ان پہ اللہ ان کے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے اور ان کو بھی کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دل میں ڈالا اور ہماری وحی ہوئی. بس اگر وہ مادر موسیٰ پہ یہ وحی کر سکتا ہے اور مادر موسیٰ کے دل میں باوجود نبی نہ ہونے کے اور باوجود رسول نہ ہونے کے اتنی بڑی بات اس کے دل میں ڈالتا ہے اور وہ اس پہ عمل درآمد کرتی ہے اور اس کا وعدہ پورا ہو جاتا ہے, تو فرمائیے کیا وہ مادر علی کو نہیں بتا سکتا کہ میں اس کی رات میں شراب ڈالوں گا, تم نے پیچھے نہیں رکھنا. اور دیوار میں شراب آیا,
اگر ایک
بڑا بہادر مرد بھی دیوار کے پاس کھڑا ہو اور اچانک سے دیوار میں شراب آنے لگے تو وہ بہادر مرد کیا کرے گا؟
سارے بہادر رہتے ہیں مسائل سنا اور قوم. مجھے فرمائیے کہ اگر ایسا ہونے لگے تو آپ کیا کریں گے؟
جی آگے بڑھیں گے, پیچھے ہٹیں گے؟ جی پیچھے ہٹیں گے. اور ایک خاتون کھڑی ہو,
ایک خاتون کھڑی ہو اور اس کے سامنے دیوار میں شگاف آنے لگے اور وہ پیچھے نہ ہٹے بلکہ آگے بڑھے, تو معلوم ہوا یہاں مسئلہ کچھ اور ہے. اس لیے کہ بڑا بہادر بھی آگے کھڑا ہو, کو نہیں معلوم ہو سکتا. اگر علی کی ماں کو معلوم ہو سکتا ہے تو علی تو ولی بھی ہے, علی تو امام بھی ہے, علی تو نفس رسول بھی ہے. اللہ بھیج دیتا ہے اسے, اس لیے کہ اللہ کے پاس بڑے طریقے ہیں اپنوں کو بھیج دیں. اللہ کرے کہ آپ بھی اسی راستے پہ چلے جس سے اللہ بھیجتا ہے. رسول اکرم مصروف ہیں, یہ جو ہمارے آگے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ بھی بڑے عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں. بابا سے بلا ابھی مصروف ہیں, علی واپس چلے گئے. اندر سے پھر نبی کی آواز آئی, اے اللہ بھیج اس کو جو احب اللہ سے انہیں کہے. ہم کہتا ہے پھر میرے دل میں وہی بات آئی, اللہ کرتا کوئی میرا آ جاتا, لیکن میرا تو نہ تھا, آ گیا پھر علی. اور پھر اسی طرح بہانہ بنا کے ڈال دیا. تیسری مرتبہ رسول نے پھر دعا مانگی, علی آئے. جو ہی علی آئے اندر سے آواز آئی, علی اندر چلے آؤ. اب ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہا, نہ رہا تو بے چارہ ہو گیا. اللہ کا سب سے پیارا کون ہے اور سب سے پیارا کوئی ہو سکتا ہے جو ہر کمال میں نبی کے بعد سب سے افضل ہو. یہی وہ جملے ہیں جو میدان خیبر میں رسول اکرم نے کہے تھے, لَأُعْطِيَنَّ الرَّاوِ يَتَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. یہاں تک تو ہمارے شیعہ بڑے متوجہ ہوتے ہیں, جبکہ اس سے اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ وزنی ہے. کیا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. کل میں نے اس کو ٹھنڈا دینا ہے جو مرد بھی ہے, جو کردار بھی ہے, جو پردار نہیں ہے, اور وہ اس منزلت میں اس ماں میں باعث ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں. رسول اکرم کتنے بڑے قصیدہ خانے رسول تھے, مگر سبحانی نصیحے پڑھتے تھے کہ پریکٹیکل لائف میری نصیحت عملی قصیدہ پڑھتے تھے. رسول کی زندگی بس ہے علی کی فضیلتوں کو بیان کرنے کے لیے. اللہ کرے کہ لوگ رسول کے قصیدوں کو بھول نہ جائیں. لیکن جہاں وہ علی حیدر کرار کے قصیدے پڑھتے ہیں وہاں وہ علی کے شیعہ کے لیے. ابھی آپ سن رہے تھے یا علی انتا و شیعہ تو کر, یا رسول اللہ فقط علی کی بات کر دو شیعہ کی بات کر کرتے ہیں. معلوم ہوا رسول جانتے ہیں میرے دین کو شیعہ کی کڑی ضرورت ہے. اور شیعہ فقط پہلے دور میں ہوتے تھے یا آج کے دور میں بھی ہو سکتے ہیں. جب تک اسلام کا دشمن زندہ ہے اسلام کو شیعہ کی ضرورت ہے. جب تک دین کا دشمن موجود ہے یا جب تک شیطان من الجنۃ والناس موجود ہے, جب تک یوسوسہ فی صدور الناس موجود ہے, جب تک الوسواس الخناس موجود ہے, اس وقت تک علی کے شیعہ کی ضرورت ہے دین کو. بنو ایسے شیعہ کے دین تم پہ فخر کرو. اور شیعہ فقط وہ نہیں ہوتا, تو فقط اپنی جنت کے لیے شیعہ ہوتا. اللہ کرے کہ یہ نفس آپ کے دلوں میں آ جائے. ہمارے ساتھ اور لوگوں نے سمجھا ہوا شیعہ ہوتا ہے جو اس کو بتایا کہ فقط اپنی جنت کی جگہ نہیں ہوئی ہوتی ہے, میں جنت پہنچ جاؤں, میں جنت پہنچ جاؤں. نہیں شیعہ, تو فقط تو اپنی جنت کی لوکیشن نہ کرنا. اگر تو شیعہ ہے تو اصل تو شیعہ ہے دوسروں کو جنت پہنچانے کے لیے, اور جہنم سے
کمال یہ ہے کہ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر.
اور مانا ہے کہ ہم باقیان شیعہ ہے رہیں رب اللہ کے لیے کتنے دعوت الی الخیر کرتے ہو، کتنا امر بالمعروف کرتے ہو، کتنا نہی عن المنکر کرتے ہو، اور اگر کرتے ہو تو کتنے پیسہ لے کے کرتے ہو یا خون دے کے کرتے ہو؟ اے کربلا کے عاشقو، اے محرم و جہنم کو منانے میں فخر کرنے والو، جن کا محرم و جہنم مناتے ہو وہ دعوت الخیر کرتے تھے، وہ امر بالمعروف کرتے تھے، وہ نہی عن المنکر کرتے تھے، پیچھے لے کے نہیں جانے دے کے کرتے ہو. ایک ایک کو دیکھ لو، شہداء کربلا میں سے کسی ایک پہ امید تو رکھ کہ جس کے بارے میں تم کہہ سکے کہ اس نے کچھ لالچ تھی، وہ کچھ دولت چاہتا تھا، کچھ ہلک چاہتا تھا، اس کو کوئی جائیداد چاہیے تھی. میں تو حیران ہوں سید الشہداء اپنے شہیدان جان ساران میں سے کسی کو اگر کہہ بھی دیتے ہیں تیرے اوپر بہت سارا قبضہ ہے، تیرے اوپر بہت سارا قبضہ ہے، میں تجھے یہ پیسے دیتا ہوں، جا اپنا قبضہ بھی ادا کر اور اپنے اہل و عیال کے معاملات کو بھی درست کر. روایت کہتی ہے کہ یہ ایک سیاہ رنگ کا غلام تھا، یہ ایک سیاہ کوٹ قسم کا غلام تھا مولا امام حسین کا، اور مولا امام حسین نے اس کو یہ کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے، تیرے قبضہ بھی ہے، تیرے کچھ بیچے بھی ہیں جن کو مشکلات درپیش ہیں، یہ دے دو اور چلے جاؤ، اپنی مشکل کو آسان کرو. رو کے کہنے لگا، رو کے کہنے لگا، مولا کیا میرا سیاہ بدن ان شریکوں میں سونے کے لائق نہیں ہے؟
حقیقت پیش کرے ان بزرگان دین کو اور ان کے بارے میں جائزہ لے. کہنے لگا مولا کیا میرا سیاہ خون اس خون شہداء میں شامل ہونے کے لائق نہیں ہے؟ مولا چونکہ میرے بدن کے پسینے سے بدبو آتی ہے، کیا اس لیے میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھے بھی ان شہداء کی صف میں شمار کر دیا جائے؟ تب جائے مولا حسین سینے سے لگایا اور فرمایا نہیں نہیں، میں اس لیے تو لگ رہا تھا، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ تو اگر اپنی مشکل کو حل کرنا چاہتا ہے تو میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ میں شہید سید بہادر الحکیم اللہ مقامہ جن کی شہادت ساری دنیا کو معلوم ہے، انہوں نے ہمارے بارے میں مرحوم کی مجلس سے جہنم جو دفتر تحریک کے بم میں پڑھی تھی اس میں جو مجلس انہوں نے پڑھی اس میں یہ جملہ کہا، لوگوں سنو، دو شہید ایسے ہیں جن کے چہرے پہ حسین نے اپنا رخ کر
یزید جیسا پلید تخت پر تھا، شراب کا جام چل رہا تھا، آرزوئے کی بازی چل رہی تھی، ملعون نے ریشموں کی باز پہنا ہوا تھا، سونے کے حلوں میں ملبوس تھا، اور سامنے مظلوم کا سامنے مظلوم